اب ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی کمیل کو، اے کمیل، ہر حال میں حق بولو، صاحبان تقویٰ سے محبت کرو، فاسقوں سے دور رہو، منافقوں سے کنارہ کشی رکھو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ اس حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صاحبان تقویٰ سے قربت اختیار کرنے، ان کے ساتھ محبت کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور تین طرح کے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک فاسقوں سے، فاسق اسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، تو جو شخص کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں فاسق۔ اور فاسقوں سے امیر المومنین نے کہا ہے کہ دور رہو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان سے بھی دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا گروہ اس میں خیانت کرنے والوں کا ہے، یعنی خیانت کرنے والوں، خائن لوگ جو ہوتے ہیں، خائن افراد، خیانت کرنے والوں کے گروہ سے بھی دور رہو، ان کے بھی اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان تقویٰ کو سراہا گیا ہے، اور جنت جو ہے وہ متقین کے لیے خاص قرار دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ تو تقویٰ کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امیر المومنین نے بھی اس حدیث میں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا فرمان دیا ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو متقی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راستے سے پہلے ہم سفر کے بارے میں معلوم کر لیا کرو، اور گھر لینے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا کرو۔ تو اس حدیث میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت ارشاد فرمائی ہے، اس میں دو چیزوں کے بارے میں تاکید کی ہے، ایک تو ہم سفر کے بارے میں اور دوسرا پڑوسیوں کے بارے میں۔ چونکہ ان دونوں کے ظاہر ہے کہ انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور امیر المومنین کے یہ فرامین اور یہ احادیث جو ہیں یہ حقیقت میں تو ہمارے لیے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی سفر کریں تو سفر سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ ہمارا ہم سفر کون ہے، وہ متقی ہے یا غیر متقی ہے، کہیں ان میں سے تو نہیں ہے کہ جن کا ذکر پچھلی حدیث میں امیر المومنین نے فرمایا، کہیں منافق نہ ہو، فاسق نہ ہو، خیانت کار نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صاحبان تقویٰ کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی آدمی گھر خریدنا چاہتا ہو، کرائے پہ لینا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، تاکہ وہ بھی اگر متقی ہوں تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ان کا شمار بھی ان تینوں گروہوں میں سے کسی ایک میں سے ہو، تو پھر وہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
you
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 دی، 7 رجب اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس دہ سن 1356 ہجری شمسی کو 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے بعد شاہی حکومت کے خلاف قوم میں پہلی مرتبہ ایران کے غیور عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ یوں 14 سال کے بعد ایرانی عوام نے ایک بار پھر اپنے انقلابی جوش و جذبے کا ثبوت دیا۔ یہ عظیم احتجاجی مظاہرے تہران کے ایک اخبار میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس دن علماء اور عوام قوم کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور کھلم کھلا شاہی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ شاہ کے کارندوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا۔ اس غم انگیز واقعے کے بعد بہت سے علماء کو شہر بدل کر دیا گیا۔ یوں 19 دی، 1356 ہجری شمسی کا دن ایران کی اسلامی تحریک کے نقطۂ عروج کا دن تھا۔ بالآخر بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ انیس دہ سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے مایا ناز فوجی افسر میجر جنرل احمد قاسمی شہید ہوئے۔ وہ سن 1337 ہجری شمسی میں اصفہان کے نجف آباد علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید احمد قاسمی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1359 ہجری شمسی کے اوائل میں، جب وہ محض 23 سال کے تھے، انقلاب مخالف عناصر سے جنگ کے لیے کردستان کے علاقے میں گئے۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران جنگی محاذوں پر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور کئی فوجی لشکروں کی قیادت بھی کی تھی۔ شہید احمد قاسمی سپاہ پاسداران کی فضائیہ کے 5 سال تک سربراہ بھی رہے تھے اور سپاہ پاسداران کی بری فوج کے سربراہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ احمد قاسمی نے رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی آخری ملاقات میں ان سے شہادت کی دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اس آرزو کو پا لیا۔ جب وہ تہران سے ارومیہ کی طرف اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ انیس دہ سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی چند با اثر ترین سیاسی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی 3 شہریور سن 1313 ہجری شمسی کو رفسنجان کے ایک گاؤں بہرمان میں نسبتاً ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 40 ہجری شمسی کے عشرے کے شروع میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حوزہ علمیہ قوم تشریف لے گئے اور وہاں پہلوی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں شریک ہوئے۔ شاہی حکومت کے دور میں آیت اللہ رفسنجانی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، لیکن اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ رفسنجانی کئی بار پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور 1989 اور 1993 میں 2 بار لگاتار صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ سن 1376 ہجری شمسی سے اپنی وفات تک تشخیص مصلحت نظام کونسل کے صدر تھے اور سن 2007 سے 2011 تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے بھی صدر تھے۔ سات رجب سن 412 ہجری قمری کو عظیم شاعر و فقیہ علی ابن عبد الواحد نے وفات پائی اور ابن خلکان کے مطابق ان کو مصر میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اس عرب شاعر کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب اس وقت نہیں ملتی، لیکن ابن خلکان نے ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ 8 جنوری سن 1642 عیسوی کو اٹلی کے معروف دانشور ماہر طبعیات اور منجم گیلیلیو نے 78 برس کی عمر میں وفات پائی. وہ 1564 میں پیزا شہر میں پیدا ہوئے تھے. وہ 19 سال کی عمر تک لٹریچر پڑھتے رہے. اس کے بعد فزکس اور ریاضی کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے مشہور مسلمان منجم ابن ہیثم کے ایجاد کردہ عدسے کی مدد سے علم فلکیات میں استعمال ہونے والی پہلی دوربین ایجاد کی. اس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر متعدد نشیب و فراز موجود ہیں اور ہر کہکشاں کئی چھوٹے بڑے ستاروں کے مجموعے سے بنی ہے. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج منظومہ شمسی کا مرکز ہے اور زمین سمیت دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. روم کے کلیسا نے ان کے اس نظریے کو کفر آمیز قرار دیتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا. گلیلیو کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً اپنے نظریے کا انکار کرنا پڑا. آٹھ جنوری سن 1932 عیسوی کو برطانیہ کی مدد سے جزیرۃ العرب میں سلطنت عبدالعزیز ابن سعود کا آغاز ہوا جو بعد میں سعودی سلطنت کہلائی. عبدالعزیز بن سعود حجاز کے ایک قبائلی سردار تھے اور 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں عثمانی حکومت سے جنگ کی تھی. نیز فتوحات حاصل کی. سن 1903 عیسوی میں جب احسائے حجاز علاقے سے عثمانیوں کو باہر نکال دیا گیا تو سعودی حکومت کی بنیاد پڑ گئی تھی. پہلی جنگ عظیم کے دوران سعودیوں نے برطانیہ سے دوستی کر لی اور اس جنگ کے بعد عثمانی حکومت کی شکست ہو گئی. نی سعودی عرب پر عثمانی تسلط بھی پوری طرح سے ختم ہو گیا. سن 1926 عیسوی میں برطانیہ نے جدہ معاہدے کی بنیاد پر حجاز کو ایک آزاد علاقہ اور عبدالعزیز بن سعود نے خود کو سلطان حجاز قرار دے دیا. 1927 میں انہوں نے خود کو حجاز اور نجد کا بھی سلطان قرار دے دیا. سن 1932 عیسوی میں عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ کی حیثیت سے تخت سلطنت پر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی ملک سعودی عرب کا قیام بھی عمل میں آ گیا. آٹھ جنوری سن 1968 عیسوی کو امریکی سیاہ فام باشندوں کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. وہ 1929 میں اٹلانٹا شہر میں پیدا ہوئے. بوسٹن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نسلی امتیاز کے خلاف سیاہ فاموں کی تحریک میں شامل ہو گئے. اس زمانے میں امریکہ کے سیاہ فام باشندوں نے سیاہ فاموں کے بارے میں نسلی امتیاز اور امریکہ میں سیاہ فاموں پر سفید فاموں کی برتری کے خلاف ملکی سطح پر تحریک شروع کی اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہے. مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کی وجوہات کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا لیکن شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے قتل میں سی آئی اے کا ہاتھ تھا. انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف متعدد مظاہروں کی قیادت کی اور ان میں پرجوش اور ولولہ انگیز تقریریں کی. مارٹن لوتھر کنگ کو سیاہ فاموں کے حقوق کی بازیابی کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی بنا پر 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا. آٹھ جنوری سن 1972 عیسوی کو اردو اور پنجابی کے معروف شاعر اور ادیب باقی صدیقی کی وفات ہوئی. ان کا اصل نام سائیں محمد افضل تھا. وہ 20 دسمبر سن 1909 عیسوی کو سہام ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے. پہلے فوج میں ملازمت اختیار کی پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے. باقی صدیقی کا شمار ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے غم ذات کے ساتھ غم کائنات کو بھی اپنے کلام میں جگہ دے کر اسے زیادہ حسین دلکش اور حقیقت افروز بنا دیا. باقی صدیقی کا پہلا مجموعہ کلام 1944 عیسوی میں شائع ہوا اور دار و رسن، زخم بہار، بار سفر، زاد سفر، کچے گھڑے اور زخمی پیار ان کے دیگر مجموعہ کلام میں قابل ذکر ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروک کے سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں ہم آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید چند مختصر حدیث سنواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا اس کی کم عقلی کی نشانی ہے، یعنی جو انسان خود پر فخر کرتا ہے وہ کم عقل انسان ہے۔ البتہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک فخر کرنا، اور وہ بھی اپنی ذات پر فخر کرنا جو ہے، وہ ایک ناپسندیدہ صفت سمجھی جاتی ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق ایسا انسان کہ جو اپنے اوپر فخر کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ سمجھدار نہیں ہے بلکہ کم عقل ہے، ناقص العقل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، دنیا کی محبت سے بچو، اس لیے کہ وہ ہر غلطی اور گناہ کی جڑ، ہر بلا و آزمائش کا دروازہ اور ہر مصیبت کی آماچگاہ ہے۔ اس حدیث میں امیر المومنین نے ہمیں دنیا کی محبت سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو بہت پریشانیوں میں، غلطیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے چند چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس محبت سے، دنیا کی محبت سے کیوں بچنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر غلطی اور گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی جو آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور مسلسل غلطیاں کرتا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے بہت ساری مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور سامعین، اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آئیے اب اگلا پروگرام سنتے ہیں، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض دیگر پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر وہ پہلی ہستی تھے جنہوں نے جہالت و ضلالت میں ڈوبے ہوئے ماحول اور معاشرے میں اسلام کے آئین اور توحید و یکتا پرستی پر مبنی الہی حکومت کی بنیاد رکھی، ایسی حکومت جو نظری اور عملی معیارات و خصوصیات کی حامل تھی۔ ایمان، معنویت و روحانیت اور عدل و انصاف جیسے معیارات کے ساتھ ساتھ علم و دانش، بھائی چارہ، اتحاد و ہمدلی اور عوام کے اخلاق و کردار پر توجہ دینا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی بعض دیگر خصوصیات میں شامل ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنے اسلامی نظام میں انسانوں کے تزکیہ نفس اور اخلاقی بدعنوانیوں اور برائیوں سے پاک اور دور رہنے پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ کی حکومت کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف انسانوں کی تربیت تھا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاقی کمالات کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم کی شخصیت تمام اخلاقی فضائل کا آئینہ اور مظہر تھی۔ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی کو آپ کے اخلاقی خصوصیات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کا نظام چلانے میں آپ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ آپ عوام کے ساتھ الفت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ تبلیغ دین کی راہ میں درپیش مشکلات کو حل اور راستے میں حائل شدید رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر، یا اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ کسی بھی انسان میں پائے جانے والی کشش لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت آمیز سلوک اور انسانوں کے لیے اہمیت قائل ہونے کی مرہون منت ہے۔ جو شخص لوگوں کے غم اور خوشی اور رنج و راحت میں شریک اور ان سے الگ نہ ہو تو لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت اور اسلام کے بانی اور سب سے عظیم و اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اس قدر بلا تکلف اور مخلص تھے کہ ہر شخص آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا آپ اس کا احترام فرماتے تھے اور اکثر اپنی ابا بھی آنے والے کے لیے بیٹھنے کو بچھا دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امور اور ان کی مشکلات پر توجہ دیتے اور انہیں حل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ شہر کے مضافات میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک کنویں کے پاس ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے خیمے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن ضعیفی کے سبب اس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معظمہ، آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے لیے کنویں سے پانی نکال دیں؟ وہ بوڑھی عورت آپ کی بات سے خوش ہو گئی۔ آپ نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے خیمے تک پہنچا دیا۔ آپ کے صحابی نے آپ سے بہت اصرار کیا کہ لائیے مشک، میں پہنچا دوں، لیکن رسول اکرم نے انہیں مشک نہیں دی اور فرمایا، اپنی امت کی زحمتوں کے تحمل کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ رسول اکرم کا طرز زندگی یہ تھا کہ لوگوں کی مشکلات کو حل اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے تھے۔ آپ کی حکومتی روش یہ تھی کہ آپ اپنے پیروؤں کو اپنے مومن بھائی کی مدد و حمایت کی رغبت دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے تو گویا اس نے ہمیشہ خدا کی عبادت کی ہے۔ دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا، عذر کو قبول کر لینا، لغزشوں پر سرزنش نہ کرنا اور سخاوت مند ہونا، یہ سب روح انسان کے بازمت اور اخلاق حسنہ کے حامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ذات پیغمبر میں جلوہ گر تھیں۔ اس بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے اور میل جول اور معاشرت میں سب سے زیادہ لطف و کرم اور بزرگواری سے کام لینے والے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے عذر خواہی کرتا تھا تو آپ اس کی عذر خواہی کو قبول فرما لیتے تھے۔ رسول خدا کا چہرہ مبارک ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا اور آپ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں سے باتیں کرتے تھے۔ روایت میں آیا کہ رسول خدا کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور آپ اپنے صحابیوں سے مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے ملتے تھے۔ آپ کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے اور دوسروں سے مسافہ کرتے یا ہاتھ ملاتے وقت پہلے اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے تھے۔ آپ کی عنایت و مہربانی کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ گھرانے کے قریب ترین فرد سے لے کر اصحاب و انصار، بوڑھے، جوان، بچے، یتیم اور حتیٰ غیر مسلمان افراد بھی آپ کے اخلاق کریمہ اور لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ درحقیقت یہ خصوصیات ان انوار الہی کی ضیائیں تھیں جو رسول اکرم کے وجود میں جلوہ گر تھیں۔ معاشرے کے تمام افراد پیغمبر اسلام کے لطف و کرم سے بہرہ مند تھے، لیکن رسول اکرم کا اپنے اصحاب کی عزت و احترام کرنا زبان زد خاص و عام تھا۔ رسول خدا کی سیرت طیبہ، مخلصانہ روابط قائم کرنے، نیز فکری اور سماجی اتحاد پیدا ہونے کا باعث بنتی تھی۔ سبھی لوگ عشق، ایثار اور کرامت کے اس مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے تھے اور کبھی بھی پیغمبر خدا کو اپنے سے جدا تصور نہیں کرتے تھے۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اگر اپنے کسی ایک صحابی سے 3 دنوں تک پیغمبر اکرم کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی تو آپ اس صحابی کے بارے میں دوسروں سے پوچھتے تھے۔ اگر وہ صحابی سفر میں گئے ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے گھر میں ہوتے تو آپ ان سے خود ملنے جاتے، اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو آپ ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے، لباس و مکان اور دوسروں سے ملنے جلنے سمیت زندگی کے تمام امور میں سادگی پسند تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا معنوی جلال اور روحانی شان و شوکت مادی زندگی میں سادگی کے ہمراہ تھی۔ خلیفہ دوم سے روایت ہے کہ ایک روز میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور معمولی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے سر مبارک کے نیچے کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تکیہ لگا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، آپ پوری کائنات میں خدا کے منتخب کردہ ہیں اور اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ روم اور ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ سونے کے تاروں اور ریشم سے بنے قالینوں پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام ان سے بہت بلند ہے، آپ کیوں ایسی معمولی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ دوم کے سوال کے جواب میں فرمایا، انہوں نے عیش و نوش اور خوشیوں اور لذتوں کے حصول میں جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ اسی دنیا میں ان سے بہرہ مند ہیں جبکہ دنیا فانی اور ایک گزرگاہ ہے، اس کے سارے فائدے نابود ہو جائیں گے، لیکن ہماری خوشی اور شادمانی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ آپ نے اس بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ راہ خدا میں جس قدر اذیتیں اور مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں کسی نے بھی تحمل نہیں کی ہیں۔ آپ نے تمام مصائب و عالم میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو تبدیل کرنے اور انہیں جاہلیت کے اندھیرے سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک یہودی نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ میرے قرض دار ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ جانتے تھے کہ اس یہودی کا دعویٰ غلط ہے، لیکن اس سے بہت نرم لہجے میں فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو۔ اس نے رسول خدا کو مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت میرا قرض آپ ادا کیجیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے نہایت گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی ابا پکڑ کر کھینچی، جس کے سبب آپ کی گردن میں زخم ہو گیا۔ لوگوں نے جب اس یہودی کو رسول خدا کی توہین کرتے ہوئے دیکھا تو اس یہودی سے اس کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہا، لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے اس یہودی سے بڑے ہی نرم لہجے میں اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کی اس قدر گستاخی کے باوجود ایسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ اس یہودی نے وہیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ رسول خدا سے کہنے لگا، اس قسم کا صبر و تحمل کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً آپ کو خدا نے مبعوث کیا ہے اور یہ صبر انبیاء علیہ السلام کے صبر کا نمونہ ہے۔ جو لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے معنوی و الہی مقام و منزلت سے ناواقف تھے اور انہیں آپ کی معرفت نہیں تھی، وہ کبھی کبھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آپ کے ساتھ غرور و تکبر اور تعصب کا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن آپ کی اعلیٰ خصلت اور آپ کا حسن اخلاق ان کے غرور کے پہاڑ کو چکنا چور اور تعصب کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کے شیدہ اور گرویدا ہو جاتے تھے۔ جس وقت جنگ احد میں مشرکین نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خون آلود ہو گیا، اس وقت آپ کے اصحاب بہت ہی غیظ میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی، اے خدا کے رسول، آپ ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کے حق میں بد دعا اور نفرین کیجیے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ نے مجھے لان و نفرین کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، کیونکہ ان لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے۔
سب کی مراد
ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد, اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسین کا ایک دام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد, اتحاد اتحاد اتحاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی حکام ایران کے بارے میں اکثر و بیشتر اندازوں کی غلطی کا شکار ہوتے ہیں، رہبر انقلاب اسلامی۔ عراق کے وزیر اعظم کا دورہ تہران، صدر کی جانب سے استقبال، مذاکرات کے دوران اہم دو طرفہ علاقائی مسائل پر بات چیت۔ عراق کے وزیر اعظم نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اور غزہ پر سینی فوج کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ ہوائی حملے، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکی حکام ایران کے بارے میں اندازے کی غلطی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ قم کے عوام نے 8 جنوری کے تاریخی دن کی مناسبت سے جب شاہ ایران کے خلاف قم کے عوام نے فیصلہ کن تحریک کا آغاز کیا تھا۔ بدھ کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں شاہی حکومت کے دوران ایران میں امریکہ کے اثر رسوخ اور اس کے تسلط کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلوی شاہی حکومت کے دور کا ایران امریکی مفادات کا ایک مستحکم قلعہ تھا، لیکن اسی مضبوط اور مستحکم قلعے کے اندر سے ہی انقلاب برپا ہوا، اور امریکی حکام نہیں سمجھ سکے، وہ چکما کھا گئے، اور امریکی حکام خواب غفلت میں ڈوبے رہ گئے۔ اور میری ان باتوں کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو امریکی پالیسیوں سے مرعوب رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے بارے میں امریکہ کے غلط اندازوں کے بارے میں فرمایا کہ امریکی حکام ایران کے بارے میں اندازے کی غلطی کا شکار ہوتے رہتے ہیں،
اور جس طرح سے ایران کے عوام نے انقلاب برپا کیا وہ امریکی حکام کے اندازوں کی غلطی کی بڑی دلیل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس دور کے بعد سے اب تک پچھلے چند عشروں کے دوران امریکی حکام بارہا اندازوں کی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کیوں آمادہ نہیں ہے، فرمایا کہ امریکہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران پر قابض تھا لیکن اسے اس کی گرفت سے نکال لیا گیا، اس لیے ایران اور انقلاب سے اس کی عداوت و دشمنی بہت گہری ہے اور وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ امریکہ ایران میں ناکام ہو چکا ہے اور اپنی اس ناکامی کا ازالہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بارہا شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی سے بدھ کی شام عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اور سودانی کی ملاقات میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان بھی موجود تھے۔ السودانی آج صبح ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کی سربراہی میں تہران پہنچے جہاں سعد آباد کمپلیکس میں ایرانی صدر پزیشکیان نے ان کا استقبال کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے تہران میں عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے عراقی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ شام میں امن و استحکام کی خراب صورتحال، عرضی سالمیت کا تحفظ اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کا مقابلہ دونوں ممالک کے مشترکہ خدشات ہیں۔ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عراق ایک اہم پڑوسی ملک اور اسلامی جمہوریہ ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اعلیٰ سطح پر جاری ہیں اور دو طرفہ تعاون کا دائرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر پزیشکیان نے شام کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایران اور عراق کی مشترکہ خدشات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں امن و استحکام کی بحالی، عرضی سالمیت کی حفاظت، دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کا مقابلہ اور سینیوں کا انخلا کا ہمارا مشترکہ موقف ہے، خاص طور پر مقدس مقامات کی حفاظت اور عوام کے دینی جذبات کا احترام نہایت ضروری ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ شام میں دہشت گردوں کا دوبارہ فعال ہونا پڑوسی ممالک خاص طور پر ایران اور عراق کے لیے ایک چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کو ماضی کی نسبت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے صدر پزیشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران شام میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بغداد اور تہران کا خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے موقف واضح اور ہم غزہ میں سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ السودانی نے زور دے کر کہا کہ ہم عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں سینی حکومت کے ہاتھوں نہتھے شہریوں کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہے ہیں جبکہ عالمی اداروں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بین الاقوامی برادری غزہ میں ہونے والے جرائم کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ شام میں غیر ملکی مداخلت شامی قوم کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے جسے روک دینا چاہیے۔ اس سے قبل جب عراقی وزیر اعظم شیعہ سودانی پہنچے تو ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ان کا پرتقوال استقبال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایٹمی سمجھوتے میں شامل تمام فریقوں سے اس معاہدے کی پابندی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مغربی ممالک کی جانب سے سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کی مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے 10 ممالک کے سفیروں کے اسناد تقرری قبول کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایران رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی طاقت کے عسکری پہلو کے استعمال کا خواہاں نہیں اور تمام فریقوں کے معاہدے میں واپسی کی صورت میں تہران بھی ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت نے برطانیہ کے نئے سفیر ہیگو شارٹر کے سفارتی اسناد قبول کرنے کے بعد ان سے کہا کہ غزہ کے بے دفاع اور مظلوم عوام پر سہنیوں کے وحشیانہ حملے کے مسئلے پر نہ صرف مغربی ممالک نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے بلکہ بعض یورپی ممالک اور امریکہ ایسی مجرم حکومت کو ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں جو کہ قابل مذمت ہے۔ صدر پزیشکیان نے ہالینڈ کے نئے سفیر سے بھی گفتگو میں غزہ میں قتل عام پر مغربی ممالک کی خاموشی اور تل ابیب کو ہتھیار کی فراہمی کو قابل مذمت قرار دیا۔ صدر مملکت نے آئرلینڈ کی نئی سفیر لیشا ٹریزا مور کے سفارتی دستاویزات قبول کرنے کے بعد ڈبلن کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت کی قدردانی کی اور اسے ایک قابل احترام موقف قرار دیا۔ آئرلینڈ کی سفیر نے بھی 12 سال بعد سفارتی تعلقات سفیر کی سطح تک واپس آنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ علاقے اور دنیا میں ایران کی مضبوط پوزیشن پر یقین رکھتا ہے اور باہمی تعلقات میں فروغ کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فرانسی صدر کے حالیہ دعووں کو بے بنیاد، متضاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب سینی حکومت علاقائی امن و استحکام کے لیے فوری اور حقیقی خطرہ ہے جو امریکہ اور فرانس سمیت بعض یورپی ممالک کی بھرپور حمایت کے ذریعے نہ صرف مقبوضہ فلسطین میں نسل کشی کر رہی ہے بلکہ جارحیت اور توسیع پسندی کا دائرہ خطے کے مختلف ممالک تک پھیلا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ نسل کش اور نسل پرست سینی حکومت کا مواخذہ کرنے کے بجائے جس کے عہدیدار بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب ہیں، فرانسیسی صدر ایک ایسے ملک پر الزام تراشی کر رہے ہیں جو ہمیشہ عالمی امن و سلامتی اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے احترام کا علمبردار رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی فرانسیسی صدر کے دعوے کو مسترد کہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی سخت اور مسلسل نگرانی میں جاری ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی فوج کے جارح وحشیانہ حملوں میں 49 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب تحریک حماس نے عرب و اسلامی حکومتوں سے غاصب صہیونی حکام کے جارحانہ رویے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں کم سے کم 49 افراد کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں کم سے کم 8 عام شہری شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ کے المواسی علاقے پر صہیونی فوج کے حملے میں بھی 4 بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے بھی مشرقی شہر غزہ کے شقف اور طوفاح محلوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کے زیتون علاقے پر صہیونی فوج کے حملے میں بھی 5 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ بوریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک حماس نے عرب و اسلامی حکومتوں سے غاصب صہیونی حکام کے جارحانہ رویے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ صہیونی حلقوں سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر مزید اسلامی اور عرب سرزمینوں پر قبضے پر مبنی نقشہ جاری ہونے پر تحریک حماس نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر صہیونی حکومت کے رسمی اکاؤنٹس کے ذریعے اور اسرائیلی حکام کی تقریروں میں اردن، شام اور لبنان کی سرزمینوں کو مقبوضہ سرزمینوں میں شامل کیے جانے کے مطالبات سے صہیونیوں کی جارحانہ پالیسی اور ان کی طمع اور لالچ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ عراقی فوج نے اس ملک کے شمال مشرقی علاقے حمرین میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کی خبر دی ہے۔ المیادین نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ ایک عراقی اہلکار نے بھی خبر دی ہے کہ الحشد الشعبی فورسز مغربی عراق کے صوبے الانبار کے مغربی علاقوں میں اپنی تازہ ترین انساد دہشت گردی کارروائی میں داعش عناصر کی 11 خفیہ سرنگوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق حشد الشعبی کی فورسز نے راوا الرتبہ اور القائم کے علاقوں میں بھی ایک کارروائی کی جس کے نتیجے میں داعش کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کی شناخت اسے تباہ کر دیا گیا۔ سہنی غاصب عناصر مسلح مخالف گروہ تحریر شام کے کمانڈر الجولانی کی خاموشی کے سائے میں جنوبی شام میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سہنی حکومت شام کی سرزمین پر بدستور اپنی زمینی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے جنوبی شام میں واقع قنیطرا کی الحمر نامی بلندیوں کے علاقے میں پیش قدمی کی ہے۔ شامی ذرائع نے مزید کہا کہ سینی فوج نے شام کے حصے کو فوجی زون قرار دے دیا ہے۔ دو ہفتے قبل شام کے ایک ذریعے نے کہا تھا کہ سینی فوج نے اپنے لیے دمشق درا اور قنیطرا کے مضافات میں واقع بفر زون میں سات مستقل ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور بیرسٹر گوہر نے آگاہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومت کی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی نے کہا کہ اگر اس کے بعد مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہ کروائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈیل کا تاثر بانی پہلے ہی زائل کر چکے ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پارا چنار کے لیے 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گھٹ کر 20 گاڑیوں پر مشتمل ہو گیا۔ اس سے پہلے قافلے پر دہشت گردوں کی فائرنگ کی وجہ سے قافلے کو روک دیا گیا، تاہم اب اس میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی گئی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم کے لیے امدادی اشیاء لے جانے والا 20 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ قافلے کی فضائی نگرانی ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ روز حکومت اور علاقہ عمائدین کے مابین مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد قافلے کو روانہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ٹل سے بگن کے لیے 10 ٹرک سامان روانہ ہوا، پارا چنار کے لیے 12 گاڑیاں روانہ ہوئیں۔ ٹل پارا چنار شاہراہ پر فرنٹیئر کور اور پولیس تعینات ہے۔ روڈ پر سیکورٹی فورسز کی پیٹرولنگ بھی جاری ہے۔ بدھ کی صبح کے اوقات میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ امن معاہدے کے 5 روز گزرنے کے باوجود پارا چنار کے لیے سامان کے قافلے تاحال روانہ نہیں ہو سکے ہیں اور ٹل کین کمپاؤنڈ میں 29 سامان سے لدے ٹرک موجود ہیں، جبکہ 51 ٹرک واپس پشاور جا چکے ہیں۔ دوسری جانب ضلع کرم کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی واحد مین سڑک آج 94 روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث پارا چنار شہر سمیت اپر کرم کے 100 سے زائد دیہات علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام اندازہ جہاں میں ہم یمن اور اس کی استقامت کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اندازہ جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا کہ آج کے پروگرام کا موضوع یمن اور اس کی استقامت ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے 7 اکتوبر 2023 سے ناجائز عون حکومت نے غزہ پر اپنی جارحیت کا آغاز کیا ہے, اس کے بعد سے لے کر اب تک عملی طور پر جس نے غزہ کے مظلوم عوام کا ساتھ دیا ہے ان میں یمن بہت ہی سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے. اور اس نے نہ صرف یہ کہ بحیرہ احمر سے جانے والے اس قابض اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کا راستہ روکا ہے, بلکہ عملی طور پر اس نے قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنا کر فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت نہیں رکتی تب تک یمن بھی اپنی استقامت کو جاری رکھے گا. اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
انصار اللہ یمن نے اتوار کی صبح مقبوضہ فلسطین پر میزائل حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا ہے اور ہمارے میزائل نے اسرائیل کے دفاعی نظاموں سے گزر کر اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. سینی حکومت کے چینل 12 نے یمنی فوج کے ترجمان کے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل یمن سے اسرائیل کی جانب ایک میزائل داغے جانے کی تصدیق کی تھی, جس کے بعد تل ابیب کے وسیع تر علاقے میں خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے تھے. سینی حکومت نے اربوں ڈالر مالیت کا ملٹی لیئر دفاعی نظام نصب کر کے مقبوضہ علاقوں کی فضائی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تل ابیب اور دیگر شہروں کے قلب میں اترنے والے یمنی میزائلوں اور ڈرون طیاروں نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو بری طرح چھلنی کر دیا ہے. اگرچہ سینی حکومت ہمیشہ اپنی فوجی ناکامیوں کے اعداد و شمار کو سنسر کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ اس کا دفاعی نظام تقریباً 2000 راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے اور وہ اپنے اہداف پر لگے ہیں. صہیونی اہداف پر مزاحمتی محور کے حملوں نے جہاں اسرائیل کے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے, وہیں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو طرح متاثر کیا ہے. اور 2023 کے مقابلے 2024 میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 60% کمی کی وجہ سے متعدد اسٹارٹ اپ کمپنیاں اپنے ملازمین کی چھانٹی پر مجبور ہو گئی ہیں. اسرائیلی میڈیا کے اندازے کے مطابق غزہ پٹی پر اسرائیلی فوجی حملے کے آغاز سے اب تک تل ابیب میں 48,000 کے قریب کمپنیوں نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اور امکان ہے کہ تعداد اگلے سال کے شروع میں 60,000 کمپنیوں تک پہنچ جائے گی. اسرائیل کی وزارت خزانہ نے اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی جنگوں کی لاگت تقریباً 27 بلین ڈالر سے زائد بتائی ہے, جبکہ خود اسرائیل کے ایک تحقیقی مرکز کے مطابق اب تک 120 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم جنگ اور اس سے متعلقہ معاملات پر خرچ کی جا چکی ہے. جنگ کے نتیجے میں نہ صرف سینی حکومت کی معیشت کو نقصان پہنچا بلکہ اسرائیل سے فرار ہونے والے صہیونیوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بیگن ہیریٹیج سینٹر کی ایک تحقیق کے مطابق جنگ غزہ کے بعد سے 59% اسرائیلیوں نے غیر ملکی شہریت حاصل کرنے کے بارے میں غیر ملکی سفارت خانوں سے رجوع کیا ہے, جبکہ 78% یہودی خاندان اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنے کی تگ و دو میں مصروف ہے. رپورٹوں کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 7 لاکھ سے زائد صہیونی اسرائیل سے فرار ہو چکے ہیں.
پروگرام انداز جہاں تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. یمن اور اس کی استقامت ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے, اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں معزز مہمان جناب غلام عباس حیدری کو, جو سینئر تجزیہ نگار ہیں. حیدری صاحب پروگرام میں بہت خوش آمدید.
بہت شکریہ.
حیدری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے غزہ پر صہیونی جارحیت شروع ہوئی اس کے بعد سے جس نے عملی طور پر اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ان میں یمن ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یمن وجہ کیا ہے کہ عملی طور پر جو ہے وہ فلسطینی عوام کی حمایت میں سامنے آیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسفر میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کروں گا. دیکھیں, یمن کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ یمنی جو ہیں وہ قبائلی ہیں, عشائری ہیں, اور یوں کہا جائے کہ جنگجو ہیں
جی.
اور یہ جو ہے کبھی بھی جو ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنے عمل سے, کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی اگر یمن کے خلاف سازش کرے, یمنی عوام کے خلاف سازش کرے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی مظلوم کے خلاف اگر کہیں بھی سازش ہو یا اس کے خلاف کوئی جارحیت ہو تو یمن کے عوام ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ کود پڑتے ہیں، اور انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے غزہ کے مظلوم عوام کا ساتھ دیا. البتہ شروع میں انہوں نے جو ہے بیانات کی حد تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے حکام سے یہ کہا کہ آپ جارحیت بند کر دے، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ سے بھی انہوں نے اپیل کی، او آئی سی سے بھی اپیل کی، عرب لیگ سے بھی اپیل کی، اور انہوں نے کافی جو ہے سیاسی بیانات بھی دیے اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ناامیدی ہے، کوئی بھی عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کر رہا ہے، تو یہ جو ہے بادلی ناخواستہ، اس لیے بادلی ناخواستہ کہ غاصب صہیونی حکومت ایک جارح حکومت ہے اور جارحیت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اسے لگام دینا چاہیے تھا، اور جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو شروع دن سے جو ہے وہ اسے اس کی جو ہے وہ اصل جو چہرہ ہے دکھا دیتے جی. تاکہ جو ہے اس کی جارحیت نہ ہوتی. لیکن جب یمن کے حکام اور اعلی قیادت اور جو استقامتی محاذ ہے، جو انصر اللہ کے جو سربراہ ہیں بدر الدین الحوثی، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یمن کی جانب سے جو ہے جس طریقے سے ہم نے اپیلیں کی اس کا کوئی جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور سلامتی کونسل اس طرح جو ہے تمام عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے امریکہ سے بھی کہا، غاصب صہیونی حکومت سے بھی کہا، اور ان کے حامیوں سے بھی کہا کہ اگر آپ جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیں گے، اگر جارحیت جاری رکھیں گے، تو ہم جو ہے عملی طور پر جو ہے غزہ کے عوام کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں کود پڑیں گے. اور انہوں نے اس کے بعد اپنے عمل سے دکھا دیا، انہوں نے جو ہے عالم کے یمن کے عوام کو اچھی طرح معلوم ہے، اس سے پہلے بھی وہ 7-8 سال تک جو جنگ کرتے رہے
جی.
اور اس کے علاوہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے امریکہ کی جو ہے وہ قریبی تعلقات ہے، اور اقوام متحدہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے بے بس ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے یمن کی جو قوم ہے، یمن کے جو عوام ہے، جو مجاہد ہے، وہ میدان میں کود پڑے، اور انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جو ہے امریکہ، اس کے حامیوں، غاصب صہیونی حکومت، اور اس طرح غاصب صہیونی حکومت کے لیے جو ہتھیار یا جو اشیاء لے جانے والے جہازوں پر جو انہوں نے جو ہے راکٹوں سے، میزائلوں سے اور ڈرون سے فائر کیے، اور کئی بحری جہازوں کو جو ہے نقصان پہنچایا، اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جب تک غزہ پر جارحیت جاری رہے گی ہم بھی جو ہے آپ پر حملے کرتے رہیں گے.
جی بہت شکریہ، اس حوالے سے ہم بات چیت اپنی جاری رکھیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب عادل فراز صاحب نے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عادل فراز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر جو جارحیت کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کے بعد سے یمن کے عوام نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور آج تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت نہیں رکتی ہم اپنے حملے نہیں روکیں گے. تو یہ کون سا جذبہ ہے جو یمنی عوام کو تمام تر مشکلات، دکھوں، مصائب اور دھمکیوں کے باوجود، خطرات کے باوجود حق کے راستے پر ڈٹ جانے کا درس دے رہا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو جذبہ ایمانی ہے. جب تک آپ کا جذبہ ایمانی مضبوط نہیں ہوگا، آپ کسی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں دکھلا سکتے ہیں. اس کے بعد جذبہ ایمانی ہی آپ کو تیار کرتا ہے مظلوموں کی حمایت کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یمن کی عوام نے، یمن کے لوگوں نے اس وقت فلسطین کی حمایت کی ہے کہ جب وہ خود ایک جنگ سے نکل کے آ رہے تھے، جو جنگ ان پر مسلط کی گئی تھی استعمار کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے، ان طاقتوں کے ذریعے جو استعمار کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یعنی وہ داخلی مشکلات کا بھی شکار تھے، وہ خارجی مشکلات کا بھی شکار تھے. ان کے پاس ظاہری طور پر اس لیول پر اسلحے کی بھی کمی تھی، ان کا اقتصاد بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جو ایک نقطہ بنا کے رکھا ہے عالمی طاقتوں نے. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جنگ سے نکل کے آئے تھے، اقتصاد کی مشکلات تھیں، داخلی مشکلات تھیں، خارجی مشکلات تھیں، لیکن ان کے جذبہ ایمانی نے انہیں گھر بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا، انہیں خاموش رہنے پر مجبور نہیں کیا، انہیں اسلام دشمن، انسان دشمن، انسانیت دشمن طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونے کا جذبہ ملا. ورنہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا خاموش ہے، یعنی مسلمان جو حکومتیں ہیں وہ خاموش ہیں. ایسے عالم میں یمن نے یہ مظاہرہ کیا اور دکھایا کہ ہم استقامت کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ خواہ غزہ ہو، خواہ لبنان ہو، خواہ شام ہو، یا کوئی بھی ملک ہے، اگر جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، جہاں تک آپ مدد کر سکتے ہیں، وہاں تک آپ کو مدد کرنی چاہیے. جس طرح پہلے دن سے لبنان فلسطین کی حمایت میں، غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہوا تھا، اسی طریقے سے یمن پہلے دن سے بحر اسود میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دشمن کو یہ بتلا رہا تھا کہ اگر مظلوموں پر ظلم کیا جائے گا تو ہم وہاں پر موجود رہیں گے، اور ہماری طاقت خواہ آپ اس کو چھوٹا شمار کریں، خواہ ہماری طاقت کو آپ ہماری ہمیں کمزور گردان رہے ہوں، لیکن ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب حوثیوں کو تباہ کر دیا جائے گا، اب یمن کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اسرائیل کا جو وزیر جنگ تھا وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ جس طرح ہم نے حسن نصراللہ کو شہید کیا ہے، جس طرح ہم نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے، یحییٰ سنوار کو مارا ہے، ہم اسی طریقے سے جو یمن کے مزاحمت کار ہیں، جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے. اسی وقت وہ حملہ کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اگر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی جان کے خوف سے جو تم دھمکیاں دے رہے ہو گھروں میں نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ اسی طریقے سے استقامت جاری رکھیں گے. تو جذبہ ایمانی ہے، جذبہ انسانی ہے، ان کی اسلامی اور ایمانی حمیت ہے کہ جس نے انہیں ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں کھڑا کر رکھا ہے، اور یہ کھڑے ہوئے.
جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عادل فراز صاحب. حیدری صاحب، جذبہ ایمانی کی بات کی انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ یمن جو ایک بہت ہی عرب ممالک میں ایک پسماندہ ملک سمجھا جاتا ہے، غریب ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک کے جو اعلانات ہیں اس کے مطابق 14 جدید ترین امریکی ڈرون یمنی فورسز جو ہیں وہ گرا چکی ہیں، MQ-9 جو مہنگا ترین ڈرون طیارہ ہے امریکہ کا. تو آپ اتنی غربت کے باوجود ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، جذبہ ایمانی کی جب آپ نے بات کی، تو جذبہ ایمانی کے سامنے جدید ترین ڈرونز ہو یا بحری جہاز ہو یا بحری بیڑا ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. دیکھیں، جو بھی قوم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے بھی جو ترقی کی ہے وہ نیچے سے اوپر آئے ہیں.
جی،
امکانات ان کے پاس کم تھے لیکن جذبہ تھا، اور وہ بھی جذبہ ایمانی اگر آپ کے اندر ہو، ایک جذبہ اور ایک جذبہ ایمانی، یہ دونوں اگر آپ کے اندر ہو، کسی بھی قوم کے اندر ہو، تو وہ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہے. اور یمنی عوام نے اپنے عمل سے بھی یہ دکھا دیا ہے. آپ نے کہا کہ MQ-9 ڈرون کو تباہ کر دیا، تو یہ جو جاز ٹرومین ہے، جو بحری جہاز جو امریکہ
کا ہیری ٹرومین،
ٹھیک ہے، تو یہ کیا اس سے کم وہ ہے؟ اس سے بھاری بھرکم قیمت اس کی تھی، لیکن اسے بھی انہوں نے مار دیا. اور کئی اور جو ہے جہازوں کو اس طرح میزائلوں کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے. دیکھیں، ایک جانب وہ جنگ زدہ ملک ہے، دوسری جانب جو ہے وہ کسی اور کی جنگ میں کود پڑے ہیں، کسی اور کی جنگ میں کود پڑے ہیں، وہ بھی غزہ ان سے بہت دور بھی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا آپ سے کہ چونکہ کہیں سے سوائے اسلامی جمہوریہ اور ایک دو ممالک کی جانب سے جو آواز اٹھی غزہ کے لیے، لبنان کے لیے، اور کہیں سے آواز نہیں اٹھی، تو یہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو ہے استقامت کے حوالے سے جب نام لیا جاتا ہے، تو یمنی عوام کا نام جو ہے وہ بھی سر فہرست آ رہا ہے ان دنوں میں. جس طرح حزب اللہ کا نام آ رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے حماس کا نام آ رہا ہے، جہاد اسلامی کا نام آ رہا ہے، حشد شعبی کا نام آ رہا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے یمن کے انصار اللہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے عملی جدوجہد کی، اور یہ بات جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اور غاصب صہیونی حکومت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 17 ممالک کے اتحاد نے جو ہے انہیں شکست نہیں دے سکے، تو اب جو ہے ہم کیسے شکست دے سکیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ساز باز کرے. لیکن یمن کے عوام نے واضح طور پر کہا ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کوئی مطالبات انہوں نے پیش نہیں کیے، انہوں نے کہا صرف اور صرف آپ غزہ پر حملے بند کر دیں، ہم جو ہے آپ پر حملے بند کریں گے، اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور اس مطالبے کے پیش نظر غاصب صہیونی حکومت جب تک جو ہے وہ جارحیت جاری رکھے گی غزہ پر، یمن کے عوام جو ہے تابڑتوڑ حملے کرتے رہیں گے امریکہ پر، امریکہ کے جو حواری ہیں ان پر، اور ان کے جو اتحادی ہیں ان پر، اور غاصب صہیونی حکومت اور ان کی تنصیبات اور ان کے اعلی کاروں پر. اور آپ نے دیکھا کہ نہ فقط جو ہے وہ سمندری حدود میں انہوں نے حملے کیے، بلکہ خود اسرائیل کے اندر بھی جو ہے انہوں نے کئی جو ہے وہ ڈرون داغے, میزائل داغے
جی.
اور خاصا نقصان بھی ہوا ہے,
سپرسونک میزائل داغے
داغے ٹھیک ہے نا, اور وہ جا کر نشانے پر بھی لگے ہیں
جی.
جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کاروائیاں کی ہے وہ ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے یعنی جس طریقے سے کاروائی کی ہے اب جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے حکام تو علیحدہ خود صہیونی ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ یک نشد دو شد
جی.
یک نشد دو شد, انہوں نے کہا کہ پہلے غزہ پر ہم نے جو جاریہ شروع کی, اس کے بعد جو ہے حزب اللہ جس طریقے سے سامنے آیا ہم وہاں پر لگے رہے, تو اب جو ہے یمن کے سامنے جو ہے ایک اور نیا محاذ ہمارے لیے کھل گیا ہے, وہ اس محاذ کو یعنی دیکھیں حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے بعد جو ہے مجبور ہوئے جنگ بندی پر, لیکن اس کے بعد جو ہے یمن کا محاذ کھل گیا ہے اور یمن کے مجاہدین نے جس طریقے سے جو ہے کارنامے انجام دیے ہیں وہ جو ہے واقعی تاریخی بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں.
جی بہت شکریہ عادل فراز صاحب.
جی
ہمارے معزز مہمان حیدری صاحب نے بات کی اسرائیل کو قابض اسرائیل پر جو حملے کیے ہیں یمن نے, نہ صرف یہ کہ اپنے ڈرون سے نشانہ بنایا ہے بلکہ اپنے میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا ہے, اور بحیرہ احمر کو بند کیا ہے ان بحری جہازوں کے لیے جو قابض اسرائیل کی طرف جانا چاہتے تھے, تو اس کی تجارت کو بھی نقصان پہنچایا, اس کے اقتصاد کو بھی نقصان پہنچایا, معاشیات کو بھی نقصان پہنچایا, اور ساتھ ہی اس کی سیاحت کو بھی نقصان پہنچایا, اس لیے کہ تل ابیب ہوائی اڈہ تک بند کرنا پڑا, ایلات بندرگاہ ٹھپ ہو کر رہ گئی, اور یمن کے میزائل حملوں نے قابض اسرائیل کا ناطقہ بند کر رکھا ہے. تو اسرائیل کو پہنچنے والے یہ نقصانات جو ہیں مختلف جہتوں سے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے آج کے زمانے میں جنگ ایک محاذ پر نہیں لڑی جاتی ہے, بظاہر اگر آپ دیکھیں گے ایک محاذ ہوتا ہے کہ سرحد پر جو ہے یا جہاں پہ بھی جنگ ہو رہی ہے ایک دشمن سامنے ہے ایک دشمن پیچھے ہے, لیکن اس کے پس پردہ جو جنگ کا منظر نامہ ہوتا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے, اس کا نقشہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے, اس میں اقتصادی جنگ بھی ہوتی ہے, اس میں داخلی جو نظام ہے اس کو بھی متاثر کیا جاتا ہے, چاہے وہ عوام کی سطح پہ ہو چاہے مہنگائی کی سطح پہ ہو, اس کے بعد آمنے سامنے کی لڑائی میں ہتھیاروں کی لڑائی ہوتی ہے. تو اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کے عہد میں خود کو مضبوط نہیں کریں گے, جیسا کہ بارہا ایران کے جنرل سلامی نے اور خود رہبر معظم نے اور حزب اللہ کے جو لیڈران ہیں ان لوگوں نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو مضبوط کرنا ہوگا, تو دشمن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط ہیں. یہ الگ بات کہ اسلامی مقاومت نے جس جوامردی کا مظاہرہ کیا اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی کی, تو ان کی جدید ٹیکنالوجی کو بھی انہوں نے شکست دی. تو ایک تو ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ لڑائی لڑتے ہیں, ایک لڑائی آپ لڑتے ہیں اقتصادی میدان میں. تو بحر احمر میں جس طرح انہوں نے آبی گزرگاہوں کو مسدود کیا اور یہ حوثیوں نے پہرے بٹھلائے اور برٹین کے جو جہاز آئے, خود امریکن جو جہاز تھے, اسرائیل کے جو جہاز تھے جو ان کو کمک پہنچا رہے تھے, ان کو روکا, ان پر حملے کیے اور کامیاب حملے کیے, یہ اقتصادی حملہ تھا. ایک حملہ نفسیاتی حملہ ہوتا ہے, یہ جو ڈرون جا کے گر رہے ہیں, جو میزائل جا کر گر رہے ہیں, یعنی یمن کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آج سے 3-4 سال پہلے کہ یمن کے میزائل اور یمن کے ڈرونز اسرائیل کے بیچ تک پہنچیں گے, ان کی بندرگاہوں تک پہنچیں گے, ان کے ایئرپورٹس تک پہنچیں گے. تو ایک یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے کہ اسرائیل کی عوام پر, وہاں کی جو لوگ ہیں ان پر بھی ایک پریشر بنایا جائے کہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوں, اس لیے کہ ان کا ٹارگیٹ عوام نہیں ہے, لیکن جن کے میزائل آپ کے شہروں تک پہنچ رہے ہیں, آپ کی فوجی تنصیبات تک پہنچ رہے ہیں, تو بلاخر ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے. تو ہر محاذ پر اسلامی مقاومت نے حملہ کیا ہے, ہر محاذ پر انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے, اور دشمن کو اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بارہا دھمکیاں دی جاتی ہیں, انہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ جنگ کے جتنے محاذ, چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے نقشے کے پیچھے کے ہوں, ان کو دیکھیں گے تو ہر محاذ پہ اسلامی مقاومت نے ان کو چیلنج کیا ہے اور کامیابی کے ساتھ ان کو ٹارگیٹ کیا ہے, تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حیدری صاحب. انہوں نے عادل فراز صاحب نے بات کی نفسیاتی دباؤ کی, کہ جنگ کا بہرحال جو ہے وہ ایک دباؤ ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے جو صہیونیوں کو لا کر قابض اسرائیل کے اندر آباد کیا گیا, تو ہم دیکھتے ہیں ان کو وعدے وعید کیے گئے کہ اس طرح کی زندگی آپ کو دیں گے, لیکن اب جب جنگ جو ہے وہ 15 مہینے سے زیادہ عرصے سے قابض اسرائیل کے اندر جاری ہے, اس کے شہر نشانہ بن رہے ہیں, تو ہر وقت وہاں خوف اور وحشت کا ماحول ہے. تو اس ماحول سے متاثر ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 لاکھ سے زائد وہ سہونی جو دوسرے علاقوں سے لا کر یہاں بسائے گئے تھے وہ یہاں سے بھاگ کر جا چکے ہیں اور مزید لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان جو ہے وہ پیک کر رہے ہیں. تو اس نفسیاتی دباؤ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
پر سامان پیک نہیں کر رہے ہیں, سامان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں.
اچھا
جی ہاں, یعنی آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ اس وقت جو ہے غاصب سیونی حکومت کی جو فوج ہے اس میں تقریباً جو ایک اعداد و شمار جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو ہے 40% سے زائد سیونی فوجی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں
جی.
اور بہت سے استعفیٰ دے چکے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے. دیکھیں اس وقت اس حد تک جو ہے اگر کہیں پہ کوئی ایک فائر ہو جائے تو یہ سب جو ہے بنکروں کی جانب فرار کر جاتے ہیں
جی.
گھنٹیاں بچ جاتی ہیں خطرے کی جو ہے. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ غاصب سیونی حکومت کے اندر جو ہے سب نے, حتیٰ انہوں نے اپنے جو کمانڈروں کی جو ہے بات ماننے سے انکار کر دیا, کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں
جی.
ہمیں زندگی کرنے دیں. تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ اس قسم کی صورتحال میں ان پر کتنا دباؤ ہے
صحیح.
اور 1948 کے بعد سے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ, یعنی وہ سیونی فوجی اور سیونی آبادکار جو ہے یا تو مقبوضہ سرزمینوں سے فرار کر چکے ہیں یا فرار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا پھر جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اپنے عہدوں سے
جی.
یہ اس وقت وہاں کی صورتحال ہے. دیکھیں یہ تمام سب چیزیں وہ ہیں جو کہ سخت ترین سینسرشپ کے باوجود جو ہے وہ میڈیا سے باہر نکلی ہیں یہ خبریں, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مشہور ہے اپنی سینسرشپ کے حوالے سے. بہت سے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی, اس لیے کہ سینسرشپ عائد ہے وہاں پہ. اور جو امریکہ اور جو غاصب سیونی حکومت کے اتحادی ممالک ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن اندرون کی صورتحال یہ ہے کہ اب بھی جو ہے غاصب سیونی حکومت کی جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ بنکروں میں ہوتا ہے
جی.
باہر اب تک جو ہے وہ آ کر جو ہے اجلاس کرنے کی ان میں سکت نہیں ہے, اور وہ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی جو کوئی میزائل جو ہے وہ فائر ہو سکتا ہے اور تربی پر گر سکتا ہے
جی.
آئرن ڈوم سسٹم ان کا بالکل بری طرح ناکام ہو چکا ہے, اس کا مشاہدہ سب نے کیا ہے, اور ان کے پاس اس وقت اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب سیونی حکومت کے خلاف, اس کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ سیونی سڑکوں پر نکلتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے, وہ اپیل کر رہے ہیں اپنی حکومت سے, مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را اس جنگ کو آپ ختم کر دیں, جو ہمارے قیدی ہیں حماس کے پاس, استقامتی محاذ کے پاس, انہیں آپ واپس لائیں تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں. تو یہ اس وقت وہاں کی صورتحال ہے. یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ سینہ تان کر چلتے تھے
جی.
اور مظلوم فلسطینیوں کو جہاں کبھی دیکھتے تھے وہ انہیں نشانہ بناتے تھے, پاؤں تلے رونتے تھے, اور اس حد تک انسانیت سوز ان کے ساتھ مظالم کرتے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس وقت عادل فراز صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان سے موجود ہیں. عادل فراز صاحب, جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی, جو سیہونی فوجی یا سیہونی آبادکار ہیں, ناجائز آبادکار, ان کی جو ذہنی حالت ہے اس کی طرف اشارہ کیا, تو اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ذہنی حالت تو اپنی طرف ہے, خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو جنگ کے نتیجے میں یہ جو سیہونی فوجیوں کی حالت ہو چکی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں یہ تو بہت پہلے رپورٹ آئی تھی, جس زمانے میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ جاری تھی اسی زمانے میں متعدد رپورٹیں آئی تھیں کہ ان کے فوجیوں کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے, جس سے اسرائیل خود پریشان ہے. اس کی ایک بڑی تعداد تو وہ تھی جو نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئی, ایک بڑی تعداد وہ تھی جو ہینڈیکیم ہو گئی, اسپتالوں میں ایڈمٹ ہے, جنگ ہے تو اس میں زخمی بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں زخمی نہیں ہوتے, کتنی بھی اچھی ٹیکنالوجی آپ کی ہو, اور یعنی ہر محاذ پر ان کو فوجیوں کو شکست ہو رہی تھی, نفسیاتی طور پر اسلحے کے میدان میں زخم بھی لگ رہے تھے. تو یہ سب ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی تھیں. اور دیکھیے عوام بھی, ہمیں ٹھیک ہے اسرائیل کے بارے میں اتنی زیادہ اطلاع نہ رہی ہو, یا وہ میڈیا کہ جو اسرائیل کا پالتو ہے, اس کا زر خرید ہے, اس کے ذریعے سے سینسر کی ہوئی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہوں, لیکن جو اسرائیل کے عوام ہیں ان کے سامنے تو پورا منظرنامہ ہے. وہ تو اپنے فوجیوں کی حالت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ اپنے یہاں جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو دنیا سے بہتر جانتے ہیں, ان کے یہاں پر کتنا نقصان ہو رہا ہے فوجی سطح پر، تنصیباتی سطح پر، مختلف میدانوں میں، تو وہ پوری دنیا سے بہتر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نزدیک سے اور جنگ کو جھیل رہے ہیں. تو اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کبھی فلسطین کو کسی انسان کو پکڑ لیا، کبھی کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، کبھی کسی کو زدوکوب کرنے لگے، کبھی کسی کو مار دیتے تھے، کہیں پر گھس جاتے تھے. اب اسی صورتحال کا جب یہ خود شکار ہیں تب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں جنگ کیا ہوتی ہے، اور جب کسی دوسرے کے سرزمین پر آپ داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر ظلم کرتے ہیں، آمریت کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہاں کے جو عوام ہیں ان پر کتنا نفسیاتی دباؤ ہوتا ہوگا، وہ انہیں نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی. حزب اللہ لبنان نے، حماس نے، انصار اللہ نے اور جتنا بھی استقامتی محاذ ہے اس نے وہاں کے فوجیوں کو اسی صورتحال سے روبرو کر دیا ہے جس سے اب تک انہوں نے غزہ، لبنان اور دیگر مقاومتی محاذ کے جو علاقے ہیں ان کو کر رکھا تھا، اور وہاں کی عوام بھی اس سے بچی ہوئی نہیں ہے، وہ اس صورتحال کو جھیل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے. اس کے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مختلف ممالک میں، حتیٰ یہ کہ جو ان کے بینکوں کی رپورٹیں آئی ہیں وہاں سے پیسوں کا انخلا کیا جا رہا ہے، دوسرے ملکوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے اپنی سرزمین پر، اپنی سرحدوں پر، اپنے ملکوں میں وہ رہتے ہیں جن کے اندر جذبہ شہادت ہوتا ہے، جو اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، جن کا اپنا کوئی وطن نہ ہو، جن کی اپنی سرزمین نہ ہو، جو دوسروں کی زمین پر قابض ہوں، جن کے اندر جذبہ شہادت نہ ہو، وہ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہوں گے اور وہ زمین بھی چھوڑ کر بھاگیں گے جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے.
جی عادل فراز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حیدری صاحب بات کی وہاں پر جو جنگ کے نتیجے میں حالات ہیں وہاں کے عوام کے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہی عوام اپنی ناجائز حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں اور بار بار مظاہرے کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہماری اس جنگ سے جان چھڑائیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یمن ہے اور اس کے عوام ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کر نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ غزہ کے عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. تو یمنی عوام کے اس جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اسفر، ہر جمعے کو لاکھوں کی تعداد میں یمنی جو ہے نکلتے ہیں، بہت سے علاقوں میں نماز جمعہ سے پہلے اور بہت سے علاقوں میں نماز جمعہ کے بعد. سنا میں ہر جمعے کو جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے غزہ کے عوام کی حمایت میں، استقامتی محاذ کی حمایت میں، اور اسی طریقے سے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور جس طریقے سے الموت للاسرائیل، الموت للامریکہ کے وہ لوگ فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں، اسفر اگر وہ نعرے آپ سنیں تو اس سے جو ہے آپ کو ان کے جذبات اور احساسات کا جو ہے علم ہوگا کس طریقے سے وہ نکلتے ہیں. اور وہ خود جوش ہیں، سردیوں میں بھی اس طرح نکلتے ہیں، گرمیوں میں بھی اس طرح نکلتے ہیں. کئی عرصے سے جو ہے ہر جمعے کو جو ہے بلا ناغا یہ مظاہرے کرتے ہیں، اور اتنے حشاش بشاش ہیں وہ، اور مظاہروں میں وہ تجدید عہد کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ کہ ہر ہفتے وہ آ کر جو ہے اپنی قیادت کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں کہ آپ جب بھی ہمیں حکم دیں گے ہم جو ہے اسی طرف جو ہے نکل پڑیں گے، جب بھی آپ ہمیں حکم دیں گے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ غزہ میں جو ہے وہاں کے جو مقبوضہ سرزمینوں کے جو لوگ ہیں، جو سیونی آبادکار ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ خدا را جنگ بند کریں. یہ فرق ہے غزہ کے جو حامی ہیں اور جو غاضب سرزمینوں میں رہنے والے ہیں، ان میں یہ فرق ہے کہ وہ جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ بس کریں، ہمیں جینے دیں، اب جو ہے ہم سے جو ہے یہ صورتحال دیکھی نہیں جاتی، ہمیں زندگی کرنے دیں، اس جنگ کو آپ ختم کر دیں. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اس نے جھاٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جنگ کی اجازت دیں تاکہ ہم بھی نکلیں. لیکن ان کا، انصار اللہ کے جو رہنما ہے عبد الملک بدر الدین الحوثی، ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہیں، ابھی جو ہے ہمارے مجاہدین جو آگے فرنٹ لائن پر ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں، آپ کی باری ابھی تک نہیں آئی ہے. اور جب وہ مظاہرے کرتے ہیں، مظاہروں کے بعد اسفر ایک اور ان میں خوبی ہے کہ وہ مل کر جو ہے وہ اپنے قومی رقص کرتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ خنجر اور تلوار کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، جو کہ یہ ایک بہت ہی اہم روایتی ان کی جو تہوار کے موقع پر یہ لوگ جو یہ رقص کرتے ہیں. لیکن جب جمعے کے دن جو مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بعد مظاہروں کے اختتام پر بھی جو ہے یہ اپنی اسی جذبات کے اظہار جو ہے اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، جہاں وہ نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ہے جو روایتین کی جو رقص ہے وہ کر کے جو ہے اپنے اظہار، اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ اور برطانیہ نے کئی مرتبہ جو ہے وہ یمن پر جو ہے اٹیک کیے، انہوں نے بمباری کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہنس کر خوشی کی حالت میں جو ہے درمیان میدانوں میں آتے ہیں اور وہ جو ہے دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح میدان میں آئیں، مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف جو ہے اظہار نفرت کریں۔
جی عادل فراز صاحب،
جی
ہم دیکھتے ہیں کہ یمنی عوام جو ہے کس جوش و جذبے کے ساتھ غزہ کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں باہر نکلتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ان کو خطرات کا بھی سامنا ہے۔ کبھی ان پہ برطانیہ حملہ کرتا ہے، کبھی اسرائیل حملہ کرتا ہے، کبھی امریکہ حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ڈٹے ہیں اور بھرپور جواب بھی دے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو استعماری طاقتیں ہیں، یہ جو ظالم طاقتیں ہیں، ان کا آئندہ یمن کے بارے میں کیا پلان منصوبہ آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے جتنا ان کو یمن کی عوام جو ہے ان کو معلوم ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ظاہراً اسرائیل سے ہے، لیکن اسرائیل سے نہیں ہے، ان کا طاقت، ان کا مقابلہ ان عالمی طاقتوں سے ہے جو غزہ کو جنہوں نے تباہ کیا ہے، جنہوں نے لبنان کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے اس سے پہلے شام کو تباہ کیا تھا داعش کی شکل میں، جنہوں نے عراق کو تباہ کیا تھا، جنہوں نے افغانستان کو تباہ کیا، جنہوں نے مختلف مسلم حکمرانوں کو الگ الگ بہانوں سے یا قتل کر دیا یا قید کر دیا یا ان کی حکومتیں چھین لی۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر آج وہ نہیں کھڑے ہوں گے، آج دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہوگی۔ اور جنگ میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، جنگ میں موت بھی آتی ہے، جنگ میں زخمی بھی ہوتے ہیں، جنگ میں ہر طرح آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کے عوام کر رہے ہیں، اور دھمکیوں سے اگر ڈر رہے ہوتے تو وہ اپنی فوج کے خلاف، وہ انصار اللہ کے خلاف، وہ اپنے ملک کی آرمی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہوتے اور مطالبہ کر رہے ہوتے کہ جنگ کو روکا جائے، جنگ بندی کی جائے، یا غزہ کا ساتھ نہ دیا جائے، فلسطینی مظلوموں کی حمایت نہ کی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطالبہ یمن کے عوام کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ جنگ کو بند کیا جائے، آپ فلسطین کی حمایت کو چھوڑ دیجئے، یہ اپنی فوج کے خلاف یا اپنے جو مزاحمت کار ہیں ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہوں۔ یہی صورتحال ہر اس ملک میں دیکھی جا رہی ہے جو فلسطین اور غزہ کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک آدمی یہ کہتا ہوا غزہ میں نظر نہیں آئے گا کہ حماس کو اپنی مزاحمت روک دینی چاہیے۔ لبنان کو کتنا تباہ کیا گیا ہے، لوگوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن جب جنگ بندی ہوئی اور وہ واپس آ رہے تھے تو ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ ہماری زندگی تباہ ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو مار دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب جنگ کو روک دینا چاہیے۔ وہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یمن میں۔
جی بہت بہت شکریہ عادل فراز صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ حیدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ اگر امریکہ، برطانیہ اور قابض اسرائیل کو یمن کے حملوں سے نجات چاہیے تو ضروری ہے کہ غزہ پر جارحیت کا سلسلہ بند کیا جائے، اور انصار اللہ نے کہہ رکھا ہے، یمنی فورسز نے کہہ رکھا ہے کہ غزہ پر جارحیت ختم ہوگی تو ہم بھی اپنے حملے بند کر دیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔